نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
اللهم صل على محمد وعلى
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين امامان قامن او قائدا. صلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج کی مجلس ادا دو تاریخیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، جو وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام. ظاہر ہے یہ دونوں اتنی بزرگ شخصیات ہیں کہ انصاف نہیں ہے، نہ شاید ممکن ہو مجھ جیسے جاہل انسان کے لیے کہ میں دونوں کا تذکرہ ایک وقت میں کر سکوں. آج صرف امام حسن علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ گزارش بھی آپ حضرات سے کہ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ حق ادا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے. صلوات علی محمد و علی
محمد. صلی علی محمد و علی محمد.
اس مجلس کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور کوشش ہوگی کہ بدعت بنا بار انشاءاللہ آپ کو اس کو ہم بیان ختم کر سکیں، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بغیر کسی خوف اور خطر اور ڈر کے اور فیور کے اپنی بات کو کر سکیں اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں. خدا سے دعا ہے کہ جو اس میں غلطی ہو اس کو انشاءاللہ معاف فرمائے. رسول اکرم کے ارشادات میں نے شروع کیا امام حسن سے متعلق. ایک ارشاد کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن کی ایک اگر آپ آیت پڑھیں تو اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، اسی طرح کلام معصوم بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو معنی بچپن سے بتا دیے گئے یا یاد ہو گئے ہم اسی کو صرف سمجھیں کہ محدود ہے اس کے اندر. مثلا اسی کے آپ اس کو دیکھیں رسول کے قول کو کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ سننے کے بعد ذہن میں شاید ہمیں یہ آتا ہے کہ جب کبھی قیامت ہوگی اور پھر لوگ جنت میں جائیں گے تو جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو ایک سردار چاہیے ہوگا، اور وہ ان کے امام حسن حسین سردار ہوں گے. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، لیکن میں آج چاہتا ہوں آپ دوسرے اینگل سے بھی سوچیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ان کو آج بھی اپنا سردار مانیں گے. یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں، کہ جوانان جنت اس دنیا میں بستے ہیں، جوانان جنت کہیں آسمان سے سیدھے جنت میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ ہر دور میں جو جنت کے جوانان ہیں ان کا سردار ہوگا تو وہ حسن اور حسین ہوں گے. تو یہ بالکل جاری حدیث ہے کہ آپ ہر دور میں، آپ جس طرح کہتے ہیں کہ اہل بیت سے رشت دور ہے، تو یہ ایک زاویہ ہے کہ اہل بیت سے رشت دور رہے گا. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ نجس ہوگا اہل بیت کے قریب جا نہیں سکتا. اگر نجس آدمی کوشش کرے کہ میں اہل بیت سے قریب ہو جاؤں یا دعویٰ کرنا شروع کر دے بغیر اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کے بغیر، تو خدا اس کو روک دے گا کہ نہیں، اہل بیت سے نجاست دور ہے اور ہر قسمی نجاست دور ہے. اور اسی میں ایک ذاتری کا نقطہ بھی آتا ہے کہ جو نجاست اہل بیت سے دور رکھی گئی ہے، قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن میں ہے کہ قیامت قریب ہے، تو جو قریب ہے وہ ابھی تک آئے نہیں, جو خدا کا قریب ہے وہ کتنا دور ہے, تو خدا کا دور کہاں ہوگا؟ صلوات اللہ محمد و آل
محمد.
اسی طرح دوسری جو حدیث میں نے آپ کی گوش گزار کی کہ یہ دونوں امام ہیں, چاہے یہ قیام کریں یا ساکت رہیں, قیام نہیں کریں, اس کو بھی بہت غلط معنی ہمارے یہاں پہنائے گئے اپنی کنوینئنٹ کے لیے. کیونکہ اگر دین اس چیز کا نام بن جائے کہ میں پہلے کھنگالوں حدیثوں کو, قرآن کو, اور پھر اپنی زندگی پہ فٹ کرنے کی کوشش کروں. مثلاً میرے اندر نعوذ باللہ کمی ہے شجاعت کی, تو میرے اندر تو میں کوئی ایسا کام کروں گا, ایک امام ڈھونڈ کے لاؤں کہ پھر اس کو فٹ کروں گا, بھائی دیکھیں میں تو اس امام کا ماننے والا ہوں, وہ جو تھے نا نعوذ باللہ شجاع نہیں تھے. یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ جو تفریق کی گئی ہے ان حدیثوں کی بنیاد پر, یا مثلاً قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, اس کو غلط ترجمہ اس طرح کیا تھا کہ دنیا میں بھی مزے کرے گا اور آخرت میں بھی مزے کرے گا, جبکہ حسنہ کو ڈیفائن کرنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو جو حسنہ کا لفظ ہے جو معصومین نے اس دنیا میں کیا ہے وہ حسن تھا, وہ احسن تھا, تو وہی ہمارے لیے احسن ہونا چاہیے. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسنہ کا مطلب ہے کہ میری جاب کبھی ختم نہیں ہوگی, میرا گھر انشاءاللہ اتنا بڑا ہوگا, میں جو بھی ہمیں تصور رہتا ہے دنیا میں بھی میں بہت عیاشی آرام سے سکون سے رہوں گا. تو یہ طریقہ کار درست نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہم یہ کریں. یہ اس طرح کہ امام نے کہہ دیا کہ بھئی یہ امام ہے ان کی مرضی, ایک جو ہے وہ جنگجو ہے نعوذ باللہ, یہ ہر وقت لگا رہے گا کہ بس کسی کو مار دوں, پھاڑ دوں, کاٹ دوں, جنگ کروں, اور ایک نعوذ باللہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی چلو جنگ کرو, اٹھو لڑو, اور وہ کہتے ہیں نہیں میں تو امن کا لکھا ہے کتاب ہو نا, امن کا علم بردار, امن کا پیامبر, صلح کا یہ پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ پوری شخصیت جو تھی امام کی اس میں نعوذ باللہ مسخ کر دی گئی ہے کہ وہ اس سے کوئی مشقت نہ جہاد سے. آج میں یہی ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے سارے امام ایک ہی نور سے بنے رسول اللہ کے نور, اور سارے کے سارے جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کا دامن برابر کا ساتھ ہے, چاہے وہ امام علی ہو, امام حسن ہو, امام تقی ہو, جس کے زمانے میں جیسے حالات پیش آئیں گے وہ اس کے حوالے سے ریئیکٹ کرے گا. یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے. میرا پہلا حصہ ہے کہ ہم امام سے ایک رابطہ کریں اماموں والا, جو ہم مراجعین سے بھی نہیں کرتے. مثلاً مرجے ایک لفظ ہے, مرجے کا مطلب ہوتا ہے جس سے رجوع کیا جائے. تو اگر ہمارے یہاں کوئی دین پہ عمل کر رہا ہو اور پھر اس کو کوئی دین کا مسئلہ پیش آئے تو اس کو قرآن کی روح سے چاہیے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ فَسَلُوا عَلَى ذِكْر اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم جس کو علم ہے اس سے پوچھ لو. جیسے اپنی گاڑی کے بارے میں ہم کرتے ہیں, اگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو اپنا کچھ کرتے ہیں تھوڑا بہت, اگر بالکل نہیں ہو تو پھر جاتے جس کو اس کا پتا ہوتا ہے, ایسے ہی اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہلکا پھلکا سر میں درد ہوتا ہے تو اپنا کچھ لڑاتے ہیں, کوئی ٹیبلٹ کھا لی پی لیا, لیکن جب ایک دو دفعہ کے بعد افاقہ نہیں ہوتا تو پھر خود بخود انسان جاتا ہے. اسی طرح جو بیسک معلومات ہیں دین کی, وہ سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اب اس کے اندر مشکلات آئیں گی اگر تو وہ رجوع کرے گا. تو یہ سسٹم ہے جو کہ بالکل عقل کے مطابق تھا, لیکن ہمارے یہاں رائج ہوا کہ مرجع کا مطلب ہے پیر, کہ یہ میرا پیر ہے تمہارا پیر, اب تم اس کو برا نہیں کہنا میں اس کو برا نہیں کہوں گا, یہ رابطہ ہی غلط ہے. اسی طرح آئمہ سے ہمارا رابطہ ہے کہ وہ دین جو خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں, کہ یزید کے دور میں اگر آپ تھوڑی سی غور کریں, ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ لوگوں کو عجیب سی لگ رہی ہوں, لیکن نماز کا مسئلہ اتنا نہیں تھا شاید, کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزے عاشور بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے شہید کرو, نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے, خود یزید بھی باقاعدہ امامت کرتا تھا اپنے جماعت کی, تو نماز بھی لوگ پڑھ رہے تھے اور روزے بھی لوگ رکھ رہے تھے, اور حج میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بھرا ہوا تھا کھانے کا جب امام حسین وہاں سے نکلے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیا تھا, جب لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, داڑیاں بھی ہیں, پردہ بھی تھا باقاعدہ, یعنی خود بیویوں نے کہا کہ تم نے اپنی عورتوں کو تو پردے میں بٹھائے ہوئے ہیں اور اہل بیت اطہار کو, تو پھر یہ مسئلہ کیا تھا؟ جب یہ سارے دین پہ عمل ہو رہا تھا تو پھر امام حسین کیا کرنے کے لیے اٹھے تھے؟ لیکن یہ وہ نقطہ ہے جو آج کا میرا موضوع نہیں, صرف میں ٹچ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ان باتوں میں اپنے ذہن کو تھوڑا آگے بڑھائیں, تھوڑا کھولیں. امام حسین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دین ہے یہ تمہیں, یہ جو یزید اور معاویہ کا دین ہے یہ تمہیں خواہشات تک لے کے جا رہا ہے, اور جو ہمارا جو دین رسول اللہ لائے تھے وہ تمہیں خدا تک لے کے جانے والا تھا. یہ بنیادی فرق تھا, یعنی دین وہی ہے, عمل وہی ہوگا. آج سعودی عرب میں وہی دین چل رہا ہے,
میں وہاں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ جوا کھیل رہا ہوتا ہے انسان, جوا اذان ہوتی ہے وہ ایسے کاشے پتے رکھتا ہے, بھاگ کے وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور کوئی بے ایمانی نہیں کرتا, یعنی اتنا ایمان ہے اس کے اندر, اور واپس آ کے وہیں سے تاش اٹھاتا ہے. اور یہ یزید کا دین ہے. تو جو بھی دین انسان کو لے جائے خواہشات تک اپنی, کہ تم یہ کرو تو یہ ملے گا, پھر یہ کرو, وہ دعا ہی مانگے گا تو اسی میں, وہ جواری بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے نماز میں اندر جا کے, اللہ اپنی میری باری لگ جائے تاکہ میرا قرضے جو ہے اتر جائے. تو یہ جو دین ہے یہ نہیں چاہیے ہمارے آزما کو. جو دین خواہشات تک لے جائے وہ دین نہیں چاہیے, اور جو دین خدا تک لے جائے وہ اصل دین ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. امام حسن علیہ السلام کے اوصاف آپ دیکھیں, یہ پہلا حصہ ہے میری مجلس کا جو امام کے فضائل کے بارے میں, اور ان کے تو میں کہتا ہوں رابطہ جو ہم رکھے امام سے نا وہ رکھے مامون کا, مامون یعنی فالوور, یعنی ہم یہ نہیں مانیں کہ وہ امام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میں ان کا ماننے والا ہوں لیکن میں اپنا کام کر رہا ہوں, تو کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ خدا کا فضل و کرم ہے, یا جو بھی لوگ یہ زحمتیں کرتے ہیں کہ فرشے کا بچھاتے ہیں, لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ سنتے ہیں, اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ تذکرے ختم ہونے والے نہیں ہیں, اور یہ تذکرے ہر دور میں اپلیکیبل ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن یا اہل بیت کا تذکرہ لگے کہ بھئی یہ پرانا ہو گیا میں نے سن لیا مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہر دور کو ہر نسل کو ہر دفعہ, کیونکہ یہ ہماری درسگاہ ہے اور یہ درسگاہ کھلتی ہے اسی لیے کھلتی ہے, تو ہم ایک رابطہ کریں گے امام کا کہ ہم ان کے معمول بنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہم سے اور ان کے اوصاف کیا تھے, تاکہ ان چیزوں سے ہمیں محبت ہو اور ہم ان کو فالو کریں. یہ میرا مجلس کا پہلا حصہ ہوگا. دوسرا حصہ میرا یہ ہوگا کہ جو دشمنوں نے ان پہ تیر برسایا, جو دشمنوں کا ایک تیر امام حسن کو لگایا وہ ہے کثرت ازواج کا اور ان کی شاہ خرچیوں کا. ان پہ جو الزام لگائے گئے ہیں تاریخ میں کہ امام حسن کا ایک کریکٹر مس کر کے پیش کیا گیا ہے, اور ہم میں سے بھی کچھ ایسے نادان ہیں کہ جو ان کے جھانسے میں آ گئے اور وہ بھی اسی طرح بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا امام حسن کو, اس کو ہم غلط ثابت کریں گے. اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ امام حسن کو وہ ثابت کرنا کہ حسین اور حسن کیا تھے اور اصل امام حسن کے ساتھ ہوا کیا ہے, جو ہم خواہ مخواہ ان کو بدنام کرتے ہیں, اپنی نااہلی اور اپنی کاہلیاں چھپانے کے لیے امام حسن کا نام لیتے ہیں. تو وہ ہمارا تیسرا حصہ ہوگا. صلی اللہ محمد والے محمد. یہ کچھ اوصاف ہیں جو امام حسن سے مخصوص ہوں گے اور کچھ ظاہر سب اماموں ہوں گے, لیکن ہر امام میں کچھ نہ کچھ کچھ ایسی ضرور چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے زیادہ مشہور ہوتے ہیں. جیسے زین العابدین تو سارے امام تھے, لیکن ہم زین العابدین کہتے ہیں ایک ہی کو ہیں, حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ جو عبادت میرے دادا نے کی علی نے وہ میں نہیں, لیکن زین العابدین کہا جاتا ہے انہیں کو. صادق تو سارے امام ہیں لیکن صادق ہم کہتے ہیں ایک ہی کو ہیں. تو یہ وہ اوصاف امام حسن کے. پہلا ان کا جو وصف ہے وہ ہے علم و حکمت, کہ بچپنے میں علم اور حکمت کا وہ عالم تھا کہ رسول اللہ نے اور امام علی نے متعارف کرانا بھی شروع کر دیا تھا کہ مسئلے پوچھنا ہے یا خطبہ سن رہے ہیں, آپ نے سنا ہے واقعہ, ماں کو آ کے بتا رہے ہیں کہ کیا بتایا, یا لوہے محفوظ کو مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا وصف ہے علم و حکمت. دوسرا عبادت, یعنی عبادت میں امام حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا. وہ کیا ہم کہتے ہیں اپنی سید سجاد تھے, لیکن عبادت میں خود امام حسن کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا اپنے دور میں, جس طرح کی عبادت کو انجام دیتے تھے. تیسرا ہے مالی عبادت, کہ امام حسن کو یہ ایک اور چیز حاصل تھی کہ وہ مالی طور پر بھی لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے گھر کھانا پہنچانا, دسترخوان. مثلاً میں ایک مدد دل چاہ رہا آپ سے ایک بات شیئر کرنے کی. امام حسن کا دسترخوان والا بہت مشہور ہے, لیکن دیکھیں امام حسن کا دسترخوان, امام حسن اپنے گھر میں بند کر کے مجھ جیسے پیٹ بھروں کو کھلانا شاید ان کو اتنا پسند نہیں ہو, بلکہ ان کے درد تھا امت کا کہ کوئی مسافر ہے. تو آپ دیکھیں جو معاویہ کا ایجنٹ بھی آتا تھا ان کو گالیاں دیتے ہوا آتا تھا, کہتا تھا کہ پہلے آپ بیٹھو کھانا کھاؤ بات کرو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. مسافر ہے, غریب الدیار ہے. ہم جو آج اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جو بظاہر نان مسلم ملک ہے ہمارا, بظاہر حقیقت نان مسلم ملک ہے, لیکن ہمیں اگر اس کو ہمیں یہ دور آ گیا کہ ہم باہر لے کے جائیں. بس تک جس دن امام حسن کا دسترخوان کا دن ہے, اس دن اگر ہمارے سارے امام بارگاہ سینٹر پورے کہنے گئے یہ اعلان کریں لوگوں کو کہ آج ہم کھانا دے رہے ہیں, یہاں پر امام حسن کے نام سے ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں, جو بھی بھوکا ہے کہ کھانا کھائے. کیونکہ ہمارے ائمہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم خدا کو مانتے ہو, خدا خود نہیں پوچھتا. خدا جب کھانا کھلاتا ہے تو پوچھتا ہے تم مجھے مانتے ہو نہیں مانتے. خدا جب کسی کو دولت دیتا ہے تو, کیونکہ یہ چیزیں کوئی اہم نہیں ہیں جن کو ہم نے اہم سمجھا ہوا ہے, یہ اہم نہیں ہے. ورنہ امام علیہ السلام کا قول نہیں ہوتا کہ اگر دولت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی خدا کے نزدیک تو کبھی فرعون اور حامان اس قسم کے لوگوں کو نہیں. تو یہ چیزیں اہم نہیں ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے تو تعارف ہو رہا ہے کہ مثلاً مدر ٹریسا کا تعارف ہو رہا ہے, کسی اور کا تعارف ہو رہا ہے, کہ وہ ساری شخصیات جنہوں نے شاید وہ کام انجام نہیں بھی دیے, یعنی اہل بیت سے تو برابری نہیں کر سکتے ان کی آپ, لیکن وہ بہت کم کام کر کے بھی لوگوں کے ذہنوں پہ وہی نام چھائے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے جو ہمارے ہیرو ہیں, جو ہمارے امام ہیں, جو ہمارے رہبر ہیں, جو ہمارے معصومین ہیں, خود معصومین کے جو غلام ہیں, ہم نے ان کو باہر لے کر نہیں آئے. لیکن اب شیعہ کی جو باہر آ گئی ہے, اب شیعہ جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب ہمیں بیسمنٹوں کی ضرورت ہی مدرسے کرنے کی, ہمارے سینٹر بنتے ہیں, ہم جلوس باہر نکالتے ہیں. تو امام حسن کا دستر, امام حسن کی یہ عظیم الشان سیرت ہے کہ مالی عبادات ان کی, کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کا کام ہو, تو انشاءاللہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس دن کو منائیں اس طرح کہ پورا شہر کہے کہ بھائی آج امام حسن کا دن ہے. کیونکہ اگر آپ کریں گے, اگر آپ 5-10 سال یہ کام کریں گے, پھر یہ دیکھیں سب کو پتہ لگ جائے گا کہ آج امام حسن کا کھانا, سب کوئی کھانا گھر میں نہیں پکائے گا. اور اس طرح ہم ایک اپنے امام کو معاشرے میں متعارف کرا سکتے ہیں. صلوات علی محمد
وعلی محمد.
باتیں کیونکہ زیادہ ہیں تو میں ذرا جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, مناسب آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی رسم جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, امام کے حج ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام نے 25 حج کیے اور اکثر پاپ یاد آتے ہیں. اب آج کل ہمارے یہاں بحث چڑ گئی ہے کہ ایک حج کافی ہے, ایک حج کافی نہیں ہے, ایک حج واجب ہے. یہ قرآن میں جو آیت ہے آپ پڑھے حج کی, تو اذان کا لفظ ہے کہ اذان دو ابراہیم, تم اذان دو تو جس کو جو اس کی کار میں پڑے گی وہ آ جائے گا. یہ اذان ہر سال ہوتی ہے, جب جیسے مسجد میں نماز ہوتی ہے, نماز اگر 3 دفعہ اذان ہوتی ہے تو 3 دفعہ لوگ جاتے ہیں, 5 دفعہ ہوتی ہے تو 5 دفعہ جاتے ہیں. اذان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لبیک کہیں. اذان کا مطلب ہی ہے یہ, ورنہ اذان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کہ آزاد ہو رہی ہے, میں تو کچھ اور کر رہا ہوں, تو یہ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ اور یہ جو کچھ اور کر رہا ہوگا, بعد میں جب کھڑا ہوگا اپنی نماز پڑھنے, تو کہے گا حی علی خیر العمل, یعنی خود خدا سے جھوٹ بول رہا ہوگا. پہلے عملاً کہہ چکا ہے کہ کچھ اور خیر تھا اس سے زیادہ جو میں کر رہا تھا, لیکن اب میں اللہ بھی ایسے کروں گا کہ اب میں خیر العمل کر رہا ہوں. خدا کہے گا نہیں, خیر العمل تو ہوتا ہے, تمہیں بلایا گیا تھا. تو یہ ایک پرائیورٹیز کی بات ہے کہ کیا کس کو انسان کتنی پرائیورٹی دیتا ہے. لیکن اذان جب ہوتی ہے کعبے میں, یہ اذان ہر سال دی جاتی ہے, اس کا جواب ہی لبیک ہوتا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے دعائے کمیل ہے, آپ دعائے کمیل دیکھیں, لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ بھائی اس کو جو ہے آپ ہر جمعرات کو پڑھیں, لکھا ہوا ہے نا. اور جس کو ہر جمعرات کا موقع نہیں ملتا تو وہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے, اور جس کو مہینے میں ایک دفعہ موقع نہیں ملتا وہ کم از کم 15 شعبان کو, یہی لکھا ہے نا, اس کو سال میں ایک دفعہ پڑھ لے. اور جس کو سال میں ایک دفعہ موقع نہیں ملتا, کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دعائے کمیل زندگی میں ایک دفعہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں, خدا نے واجب ایک دفعہ کیا ہے کہ ایک دفعہ تو لازمن آنا ہے جس پہ واجب ہو جائے, یعنی جس کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو جائے, جو اس کی جو بھی شرائطیں حج کی ہر دور میں مختلف ہوتی ہیں ان کی شرائط, لیکن بیسیکلی 3 ہیں کہ جو مالی استطاعت ہے اور جسمانی استطاعت ہے اور راستے کا امن و امان, یہ غذائیت شرائط ہے کہ جو عام طور سے میسر ہوتی ہیں لوگوں کو, لیکن کیونکہ توجہ نہیں ہے تو لوگ اس طرح حج پہ نہیں جاتے. کہا کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے اوپر یہ واجب تھا, یعنی ہو گیا تھا حج واجب, اور وہ نہیں گیا تو یہودی کی موت مرا. تو اتنے سخت احادیث ہیں حج کے اوپر, اور ہمارے ائمہ کی سیرت ہے کہ وہ, کیونکہ امام علی علیہ السلام نے خود ان کو وصیت کی تھی, امام حسن امام حسین کو, کہ اللہ اللہ کہ اس کو خالی نہ چھوڑنا, خانہ خدا کو خالی نہ چھوڑنا. امام صادق کی حدیث میں دیکھیے کہ دین قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے. کعبہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اغیار کے ہاتھوں سے نکال کے آپ اپنے ہاتھ میں لینا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد اگلا بس امام حسن کا حج کے بعد ہے جہاد اور جرت, اس پہ ہم تیسرے سے بات کریں گے. اس کے بعد اگلا وصف ہے عدالت اور شجاعت. انسان کو عدالت کرتے میں بھی شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر آدمی عادل جب وقت آتا ہے تو پھر تھوڑا سا, بہت ساری ایک لسٹ ہے, تھوڑا سا نہیں ایک لسٹ سامنے آتی ہے اس کے, اس میں آبا اجداد کا دین بھی ہوتا ہے, اس میں قبیلہ پرستی بھی ہوتی ہے, اس میں مالی مفادات بھی ہوتی ہے, اس میں موسم کی سردی گرمی بھی ہوتی ہے, اس میں قربانیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں فیوچر کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, اس میں بزنس بھی ہوتا ہے, اس میں بیگم کا پریشر بھی, سب مل ملا کے اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ. تو عدالت و شجاعت بھی ملے ہوئے آپس میں, اور یہ وصف کا امام حسن تھا کہ آپ اس میں بہت آگے تھے, اپنے دور میں سب سے آگے انسان تھے عدالت و شجاعت میں. اس کے بعد جو اگلا وصف امام حسن علیہ السلام کا, وہ ہے حلم و عفو درگزر. آپ حلیم تھے, آپ بدلہ لینے کے پیچھے نہیں جاتے تھے, اور عفو درگزر کے زیادہ معاف کر دینا, جو کہ مومن کی صفت. امام صاحب امام صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے ان صفات کے اندر، عفو درگزر میں اور حلم کے اندر، اور آخری ہے صبر اور بردباری. اب مجھے وقت نہیں کہ میں ایک لفظ کا بیان کروں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں یہ لفظوں کے معنی رائج ہی الٹے ہیں، بالکل الٹے معنی رائج ہیں. صبر کے مثلاً صبر کی مثال لے رہے ہیں، ہم کہ امام حسین بہت صابر تھے، تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ صابر کا مطلب ہے کہ بھائی آپ زیادہ کسی سے زیادہ بات بات نہیں کریں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں، آپ گھر میں بیٹھے آرام سے. وہ کہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ صبر کر لیں بھائی، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں صبر. صبر اسلام میں یہ ہے کہ جو کام آپ کو خدا نے بتایا ہے اس پہ ثابت قدم رہیں، پھر آپ پہ مصیبتیں آئیں گی، جب مصیبتیں آئیں تو پھر بھی وہیں کھڑے رہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. تو جو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ صبر نہیں کر رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، صبر وہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا کہ جو سبت اقدام کو میں نا کہ خدا نے قرآن میں بھی کئی جگہ نازل کی اس طرح کی آیتیں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کچھ لوگ تھے جنہوں نے پکارا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ باقی رہے. کیونکہ جو باقی رہے گا، جو میدان میں کھڑا ہوگا اس پہ مصیبت آئے گی. جو تیوا تلوار اور تیر اور نیزے یا آج کے زمانے میں جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو میدان میں ہے. جو میدان میں ہے ہی نہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے میں صبر کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے صبر. تو امام حسن کا صبر وہ میں سمجھے گا جو غلط مشہور ہے. تو امام حسن کا صبر اور بردباری ان کے اندر موجود. صلوات علی محمد والے
محمد.
اب میں آپ کو کچھ نورانی کلام سنانا چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کا، کیونکہ ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے کہ ہم خود آئمہ سے لینا چاہیے ہمیں کہ آپ کے مثلاً گاندھی نے کہا کہ امام حسن نے قیام کیوں کیا. ٹھیک ہے گاندھی نے کہا یہ سن لیں، لیکن گاندھی صحیح نہیں بتائے گا. فلاں نے کہا، آئنسٹائن نے کہا کہ یہ یوں ہوا، آئنسٹائن سائنس بتائے گا لیکن دین اس سے مت سیکھیں. وہ احترام میں کہہ رہے ہیں اپنا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط، تو ہمیں نہیں پتا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا. لیکن اگر کسی کو یہ پوچھنا ہو کہ امام حسین کربلا سے، کربلا میں امام حسین نے کیوں قیام فرمایا، بس تب اس لیے قیام فرمایا کہ خواب دیکھ لیا تھا، اس لیے فرمایا کہ امت پشوانی تھی، اس لیے فرمایا کہ نانا نے خوش یہ بشارت دی تھی کہ ایسا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ کچھ مل رہا تھا کچھ کرنے کو نہیں تھا، میں چل میں یہی کر لیتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ وہ گل ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں اور وہ ایک ہیرو بن جائیں تاریخ میں، لوگ شہیدوں کے شہید شہدا. بہت سارے ہمارے یہاں تفاصیل رائج ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم امام حسین سے خود نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں گئے تھے، تو امام حسین نے یہ فرمایا ہے، امام حسین نے اپنی خطبات میں وصیت میں. اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو خود امام حسن علیہ السلام کی الفاظ ان کی زبان میں سناؤں کہ امام کیا کہتے تھے، ہم لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہے تھے. امام فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق 10 ہیں، اور ظاہر ہے ان 10 میں سے اگر ایک بھی ہم لوگوں نے آج سیکھ لیے یا ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ بہت سارا ثواب جنریٹ ہوگا، اور جو سارے اس میں شرکت کر رہے ہیں خدا ان سب کے درجات کو بلند فرمائے گا.
محمد والے محمد صلوات.
مکارم اخلاق میں امام حسن فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر زبان کی سچائی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دشمن ہو، دوست ہو، گرمی ہو، سردی ہو، مسافر ہو، روزگار ہو، بے روزگار ہو، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اگر یہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے خود آدھے مسئلے بول رہے ہیں کہ پھر ہم لوگ مصروف قائم رہیں گے، شاید اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ساری مصروفیت ان جھگڑوں کو نمٹانے ہوتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر سب سچ بولنے لگے تو کتنا امن ہو جائے. دوسرا کہتے ہیں کہ جنگ کے وقت حملے کی شدت، یہ اخلاق ہے امام حسن کا. امام حسن نے کہا دوسرے نمبر پر ہے کہ جب جنگ کرو تو شدت کے ساتھ حملہ کرو. تیسرا کہتے ہیں کہ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، سائل کو نوازنا، یہ کہتے ہیں مالی عبادت امام حسن کی. چوتھا فرماتے ہیں حسن اخلاق، جب لوگوں سے بات کرو تو لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھیں، بڑوں کا، چھوٹے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کیونکہ عام طور سے یہ ذرا سا اونچ نیچ میں ہم لوگ پھر اخلاق کو چھوڑ دیں. اخلاق الگ ہے اور موقف بیان کرنا الگ ہے. یعنی اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ جو سامنے والے کو پسند ہے وہی بول کر رہے ہیں آپ. ہمارے یہ اخلاق رائج ہے کہ آپ مثلاً مسکراتے رہیں، اور جو اس کو سننا پسند ہے وہ اس سے بولیں، اور جو اس کو سننا پسند ہے وہ اس سے بولیں، جو اس کو سننا نہیں آپ بولیں وہ جو حق ہے. لیکن اخلاق کا مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں. اگر آپ کا دشمن بھی ہے تو آپ تمیز سے اپنی بات کریں. لیکن فرعون کو بھیجا نا، ایزابیلا فرعون، موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف خدا نے، تو کہا جاؤ بات کرو، اور قولن لیا اپنے قول کو لیا رکھو, اپنے قول کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرو, بات اپنی کرنی ہے لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر. صلوات اللہ محمد والے
محمد.
پانچ وقت بات ہے کہ احسان کا بدلہ احسان, یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. مولا علی نے جب فرمایا تھا کسی پہ احسان کرو تو پھر انتظار کرو اس کے شر کا, لیکن وہ دوسرے لوگ ہوں گے جو احسان کا بدلہ شر سے دیتے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے, امام حسن کے ماننے والے, امام علی کے ماننے والے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, کہ اگر کسی نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا زندگی میں چھوٹا بڑا کوئی بھی, اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کا بدلہ اس سے بہتر رہے. جیسے ہمارے سلام پہ ہے, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم, دو سلام ہے سلام. اگر کوئی آپ کو کہہ دو آپ جواب میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ, کہ جتنا اس نے کہا اس سے زیادہ بڑھ کر صلوات علی محمد والے
محمد.
چھٹا ہے صلہ رحم. صلہ رحم کو بتایا اپنی عزیز و اقارب اور جو آپ کے خون رشتے دار ہیں ان کے ساتھ قطع رحم کرنا بہت ناپسندیدہ عمل ہے اسلام کے اندر. تو صلہ رحم جو ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ چھٹے نمبر پر ہے مکارم اخلاق میں, ساتویں نمبر پر پڑوسی کی حفاظت اور حمایت. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں خود امام علی کی وصیت نامے میں کتنا زیادہ ملتا ہے اور امام حسن نے بھی اس کو کہا. آٹھواں ہے حقدار کی حق شناسی, نواں ہے مہمان نوازی, اور دسواں ہے شرم و حیا. یہ سارے مکارم اخلاق ہیں, یہ سارے کے سارے دین کا حصہ ہیں. اب ایک آپ کو قول اور سناؤں کہ نیکی وہ ہے کہ جس سے قبل ریاکاری نہ ہو. یہ ایک بیماری ہے, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں, اب پہلے سے آپ کے اندر جو ہے نا شیطان, کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کی طرف متوجہ ہو پہلے, تو ایک بہت بڑی پرسنٹیج تو پہلے مائنس ہو جاتی ہے نا. لیکن کچھ لوگ نیک کام کرنا چاہ رہے تھے, شیطان کا اٹیک ان پر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہی اپنی پارٹی کے, ان پہ زیادہ ضائع کرنے ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نیک کام کرے شیطان ہی چاہتا ہے کہ اس کا کام کسی طرح ضائع کرے. تو پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریاکاری نام و نمود پہلے سے اعلان کرنا, مثلا میں کچھ بنانا چاہ رہا ہوں یا میں اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں, نہ زمین ہے نہ پیسے ہیں, نہ میں نے ایک ہنگامہ پوسٹر بازی ای میل ہے, میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا, وہ ریاکاری کبھی کبھی لگتا ہے اس میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے انسان کی. تو امام حسن فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جس سے کرنے سے پہلے ریاکاری نہیں ہو اور کرنے کے بعد کسی پہ احسان نہیں جتلائے. تو شیطان کا حملہ دونوں طرف ہوتا ہے, یا تو شروع کرتے ہوئے ہوتا ہے یا کرنے کے بعد ہوتا ہے, کہ تو میں نے کیا ہے ہر چیز میں نے کی ہے, یہ میں نے, وہ احسان جتا رہا ہوتا ہے اس میں بھی ریاکاری شامل ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ سوال سے عطا کرنا بڑی سخاوت ہے. سخاوت وہ نہیں ہے کہ جو سوال کرے اس کو عطا کرنا, بلکہ سوال کرنے سے پہلے, سوال کرنے سے پہلے عطا کرنا بڑی سخاوت. صلوات اللہ محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
یہ جو ہمارے آئمہ کی زندگی تھی پوری, یہ گزر رہی تھی غدیر کے عنوان کے اندر. وہاں سے مسئلہ پیدا ہوا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے, اور ہم نے خود دستبردار ہو گئے اس کام سے جو غدیر میں سونپا گیا تھا. یہ کیوں امام حسن کے خلاف پنتھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ شادیاں کرتے تھے, عیاش تھے, نعوذ باللہ, پیسے لٹاتے تھے, حالانکہ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا ان کا کہ کہیں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہو, کہیں سے کوئی ان کا بہت بڑا کوئی باغ ہو, کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ملتا تاریخ میں کہیں کوئی بھی. تو یہ امکانات بھی نہیں ہے جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا ہے. لیکن میں ایک اور پانچ منٹ اس پہ صرف کرنا چاہ رہا ہوں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے, کیونکہ سارے آئمہ سے متعلق ہے کہ غدیر میں نصب کیا تھا امام کو رسول اللہ نے خدا کے حکم سے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین اور ایک ہوتا ہے خلیفۃ الرسول. جس کو مسلمان خود بنا لے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ. جس کو رسول بنائے وہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول ہوتا ہے. اب آپ حضرات سے میں کوشچن پوچھ رہا ہوں, تو آپ سے میں چاہتا ہوں باواز بلند جواب دیں مجھے. جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا رسول اللہ کے بعد, انہوں نے علی کا شجاعت چھینی تھی, سخاوت چھینی تھی, علم چھینا تھا, ان کی جو قصیدے خدا نے نازل کیے ان کی اللہ فتح اللہ علی صحیح اللہ ذوالفقار وہ چھینا تھا, آئے رضا جو بستر پہ سونے سے حاصل ہوئی تھی خدا کی رضا ان کو وہ چھینی تھی, رسول اللہ کی دامادی چھینی تھی, امام حسن حسین کا والد ہونا چھینا تھا, فاتح خیبر و خندق ہونا چھینا تھا, عبادت چھینی تھی, ریاضت چھینی تھی, علم چھینا تھا, تقویٰ چھینا تھا, عدالت چھینی تھی, تو کیا چھینا تھا؟ حق, کیا حق بتائیے، کیا چیز تھی وہ؟
حکومت
جانشینی. کیا کرنا تھا علی کو؟
خدا کے بعد،
یعنی وہ جو آدمی وہاں بیٹھ گیا تھا اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہی جگہ چھینی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خلافت، حکومت، ولایت، ظاہری امامت، یہ سب کہتے ہیں نا. تو ہم آج کیوں منکر ہو گئے اس بات کے؟ یعنی جس چیز سے جھگڑا شروع ہوا تھا سارا، ایک طرف تو وہ ہے کہ جھگڑا شروع یہاں سے ہوا تھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں اس دور میں کہ ولایت، امامت، قیادت، رہبری، خلافت یہ چھینا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھینا تھا. ان کی جو امامت تقریری ہے وہ نہیں چھین سکتا کوئی بھی، ان کا جو اقتدار ہے سورج چاند ستاروں پہ وہ کوئی چھین سکتا ہے؟ تو ہمیں شکایت کیا ہے ان تین خلفاء سے؟ کہ وہ جگہ تمہاری نہیں ہے، جب تم بیٹھو گے تو یہ ڈریگ ہوتے ہوتے معاویہ تک جائے گی، اور معاویہ سے ڈریگ ہوتے ہوتے یزید تک جائے گی، اور پھر رکی نہیں یزید پہ، بنو امیہ میں جائے گی، بنو عباس میں جائے گی، پھر آج کے آل سعود میں جائے گی، مشرف میں جائے گی، زرداری میں جائے گی، مبارک میں جائے گی، سب میں جائے گی. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ حق ان کا ہے اور آج ہم شیعہ دستبردار ہیں اس سے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مستقبل میں پھر ہوگا تعلق کہ جب امام زمانہ آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ امام زمانہ آ کے کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھوائیں گے لوگوں کو، روزہ رکھوائیں گے، تلاوت قرآن سکھائیں گے. اگر امام زمانے کا ایک جملے میں کوئی پوچھے کسی بچے سے بھی کہ بھائی جس امام کا، یا امام نہیں بھی جو لوگ مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی نہ ایک شخص آئے گا مہدی نام کا، یا تو وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا، صرف اس میں اختلاف ہے، نام میں بھی اختلاف کا ہے. لیکن اگر نام بھی نہیں مانتے، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا اس دنیا میں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا 12واں امام ہے جو آ چکا ہے اور پردہ غیبت میں، ٹھیک ہے. لیکن وہ کرے گا کیا؟ کیا کرے گا حق واپس لینے کے لیے؟ وہ حق کیا ہے؟ لیڈرشپ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ماضی میں بھی ایک مسئلے کو مانتے ہیں اور اسی پہ جھگڑا ہے سارا ہمارا، اور اسی مسئلے کو مستقبل میں بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا پہ حکومت سوائے خدا کے نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا. مانتے ہیں اس بات کو؟ بابا دی بلند صلوات پڑھو،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اگر یہ 12 امام وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان کی طولانی عمریں ہوتی. مثلاً جو چیزیں ہمیں زیادہ بتائی جاتی ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، مسئلے مسائل حل کرتے تھے، خلفاء کی مدد کرتے تھے، فقیروں مسکینوں کی مدد کرتے تھے، مٹی اٹھا کے دیتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی، بگڑوں کو ہدایت دیتے تھے. اگر صرف یہی کر رہے ہوتے، یعنی میں اس کا کسی کا نعوذ باللہ انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اگر صرف یہی کر رہے ہوتے تو وہاں کے لوگ ان کو کیا کرتے؟ جو ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، یہی سب مولانا صاحب کرتے ہیں نا، ہدایت دیتے ہیں، لوگ اچھی باتیں بتاتے ہیں، کسی کو تعویذ بھی دیتے ہیں، استخارہ بھی بتاتے ہیں، جگہ بتاتے ہیں کون سی رہنے کے لیے اچھی کون سی خراب ہے، کیا کرو کیا نہیں کرو. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کھانے پکا کے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اپنے گھر مہمان ٹھہراتے ہیں، ان کی ہاتھوں سے مسافہ کر کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی روحانی شخصیت سے. تو کیا ہمارے آئمہ کے ساتھ یہ کیا لوگوں نے؟ نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہے تھے. وہ ایک شاعر نے ہمارے شعر پڑھا تھا ٹورنٹو میں کہ میں میسم کی زبان کہاں سے لاؤں اور وہ میں دار کہاں سے لاؤں. اور میرے دوست تھے، میں نے کہا کہ بھائی جان آپ صرف میسم کی زبان لائیں، دار کو خود لے کر آئیں گے. ابھی تک جو دار وہ لے کر نہیں آئے ہیں، اس کا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میسم کی زبان نہیں ہے. صلی اللہ علیہ
وسلم.
یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی مقدس پاکیزہ ہستیاں جن میں رسول اللہ کا خون شامل ہے، جن کے گھروں میں وحی اتری ہے، جو خود شریعت کے امام ہیں، جو کہہ دے وہ شریعت ہے، جو کر کے بتا دے وہ شریعت ہے، کہ کسی ایک کو بھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ یہ اپنی طبعی زندگی جی لیں اس دنیا کے اندر. یہ کیا معمہ ہے کہ یہ امام حسن کو جو بدنام کیا ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے یہ وہ پہلا تیر جو دشمنوں نے لگایا، جس کے ہم بھی اس چکر میں آئے، اس سے پہلے میں آخری قول امام کا پڑھ رہا ہوں، یہ میں کانٹیکسٹ پانچ منٹ آپ سے لیے تھے. معاویہ سے امام نے فرمایا، خود امام حسن نے معاویہ سے گفتگو کی کہ جو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو وہی خلافت کا اہل ہے، تم اس کے اہل نہیں ہو. جو بھی کتاب خدا اور سنت رسول پہ چلے، یعنی میں سب سے زیادہ اس کا اہل ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ
محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.
کثرت ازواج اور طلاق دونوں مشہور کیا گیا ہے نا، یہ تیر دشمنوں نے لگایا، اور یہ تیر بہت بعد میں لگایا، یہ اس زمانے میں نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس حکمران تھے، اس زمانے میں حسنیوں نے بہت قیام کیے. امام حسن کی اولاد میں سے جو لوگ تھے، حسنی سیدوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا حکومت کو. اس کے جواب میں انہوں نے تاریخ میں سارا پروپیگنڈا امام حسن کے متعلق بھر دیا، تاکہ ان لوگوں کو معاشرے میں کام نہیں کرنے دیا جائے، جیسے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا. کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے زیان بک رہا ہے، کبھی کہتے تھے جادو کر رہا ہے، کبھی. تو جو بھی انسان جب باہر نکلے کچھ کام کرنے، تو پہلے تیار رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے میں کوئی کام بھی کریں گے اور لوگ آپ کو جو ہے نا ہار لا کے پہنائیں گے. وہ ہار پھول پتیاں سب بات کے لیے، یہاں پہ نہیں ہے. یہاں تو پتہ بھی نہیں کہ کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں تو ذمہ داری کو ادا کرنا اصل کام ہے. ذمہ داری آپ نے ادا کی یا نہیں کی، کامیابی ناکامی خدا کے ہاتھ میں. تو یہ الزامات اس لیے لگتے تھے آئمہ کے اوپر کہ کوئی ان کے بعد میں آنے والے بھی وہ طریقے نہ چلا سکے جو اصل آئمہ چلانے آئے تھے. اب آپ دیکھیں کتنے یہ لطیفے ہیں، یہ جو تاریخ بھری ہوئی ہے اسلام کی. ایک جگہ ہے 64 بیویاں تھیں امام حسن کی، کنیزیں اس کے علاوہ تھیں، وہ اس کی تعداد کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی تھی کنیزوں کی. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 70 عقد کیے تھے. علامہ سیوطی جن کا نام بہت مشہور ہے، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 700 سے زیادہ بیویاں تھیں امام حسن کی، 700 سے زیادہ انہوں نے عقد کیے تھے. یہ سب سے ٹاپ فگر ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. علامہ محمد بن جہان مصری، انہوں نے فرمایا کہ 90 عقد کیے تھے. جناب ابو طالب مکی، انہوں نے فرمایا کہ 250 عقد کیے تھے. اور ایک اور پتہ نہیں کسی رائٹر نے لکھا ہے کہ 70 آزاد عورتیں تھیں ان کے پاس گھر میں، اور 160 کنیزیں رکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ انسان سن کے اس کو گھن آتی ہے نا، سن کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نا. کہ اور پھر ہم نے جب اس کو کہا کہ نہیں، وہ بھی امام حسن، ہم نے بھی کہہ دیا طبیعتیں ایسے ہی تھے، ان کو زیادہ شغل نہیں تھا جہاد سے لڑائی سے، وہ لگے ہوئے تھے لوگوں کو کھانا پلا رہے کھلا رہے ہیں، عورتیں بچے فلانا یہ وہ، نعوذ باللہ. یہ وہ پہلا تیر ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں دفاع کروں اور امام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں دفاع کر کے. آپ اس کو میں 7 دلائل سے غلط ثابت کروں گا. پہلا یہ کہ یہ ساری بنو امیہ کی جعلی روایات ہیں، کیونکہ صرف ان کے یہاں ملتی ہیں، پوری تاریخ میں نہیں ملتی. بنو امیہ کے میں بھی نام نہیں لے سکتا کیونکہ صرف آدھے گھنٹہ اور باقی ہے. بنو یہ ان احادیث کے پیچھے جب لوگوں نے ریسرچ کی ہے تو کوئی نہ کوئی نقص پایا ہے اس کے اندر جس نے یہ گھڑی تھی، یا تو وہ ان کا پیڈ ورکر تھا یا کہیں سے آیا تھا یا علی کی دشمنی میں تھا. تو پہلی بات یہ کہ یہ ان کے جعلی راویوں نے روایتیں گھڑی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسن کی 9 سے زیادہ بیویاں تھیں، 9 بیویاں ہیں تاریخ میں جس میں نام بھی ہیں، اور رسول اللہ کی بھی 9 بیویاں تھیں، اور ظاہر ایک وقت میں 9 بیویاں نہیں ہوتی، مختلف اوقات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ٹوٹل تعداد ان کی زندگی میں 9. ان کے نام معلوم ہے سب کو، ٹھیک ہے. تو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ امام حسن کی اتنی بیویاں تھیں، ان کو ہمارا چیلنج یہ کہ وہ نام بتائیں، وہ نام بتائیں، جگہ بتائیں، کون سا قبیلہ تھا، کہاں نکاح ہوا، طلاق دی تو کہاں دی. کیونکہ ہمارے ہاں طلاق میں تو گواہ ضروری ہے، نکاح میں نہیں ہے، لیکن وہ گواہوں کے نام بھی تو ہوں. تو یہ دوسرا اس کا رد کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے کہ اگر کل ہماری کسی سے بحث ہو تو ہم اس کو بتا سکیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا عمل تو تاریخ اسلام میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے جو اس کو دہراتے اور کہتے جب امام حسن نے کیا تو میں بھی کروں گا، لیکن تاریخ میں کسی نے انعام نہیں لیا. یہ اس کا رد ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور لوگ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہو، کہتے کہ ہم بھی یہ کام کریں گے، لیکن کسی نے ایسا کام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جعلی ہے بالکل، یہ ہوئے نہیں تاریخ میں. چوتھا یہ ہے کہ امام حسن کی جو خود سیرت ہے، ایک انسان کی سیرت ہوتی ہے نا کہ جو اس کا مزاج ہے نا، آپ دیکھیں جو اس طرح کے شوق رکھتا ہے نا اس کو، وہ آج بھی معاشرے میں الگ نظر آتا ہے، اپنے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے اور اسکول کالج میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی، کہیں نہ کہیں کمیونٹی میں بھی کوئی ایسا انسان اگر ہوتا ہے نا جس کے مختلف عجیب و غریب قسم کے شوق ہوں، اس کا حلیہ، اس کی عادتیں، اس کا کردار و گفتار. اب امام حسن جو کہ وضو کا پانی لے رہے ہیں تو رو رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، 25 جو ہیں وہ حج کر رہے ہیں پاپی آلہ. امام اکثر عمر جو ہے نا روزے سے ہیں، اور آپ کی خوراک اکثر نمک اور جو کی روٹی ہے. ایسے امام کو یہ زیب، یعنی یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس مزاج کا آدمی یہ کام کرے گا. صلی اللہ محمد
اللہ محمد.
پانچواں یہ کہ خود جو ان کی عمر ہے وہ اتنی مختصر ہے، کیونکہ ایک مشکل ہمارے یہ ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں کسی بزرگ کا، مثلا اکثر لوگوں کو میں نے جب خود بات کی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم زندگی بھر یہ نام سنتے رہے جناب فاطمہ زہرا کا، کبھی ذہن نہیں آتا کہ 18 سال کی خاتون، یعنی ہم نے بہت بزرگ خاتون کوئی جناب فاطمہ سیدہ جو 11 اماموں کی ماں ہیں، لیکن آپ تصور ہیں یہ خود مسائب ہے، یعنی یہ رونے کو دل چاہتا ہے انسان کا، کیونکہ اہل بیت کے فضائل ہی مسائب ہیں اور ان کے مسائب ہی فضائل ہیں، کہ جو کچھ انہوں نے جھیل لیا وہ خود ایک فضیلت ہے کہ 18 سال کی بیوی تھی، 18 سال دنیا نے برداشت نہیں کیا ان کو اور وہ معظم دنیا سے گئی. یہ امام حسن 46 سال اس دنیا میں رہے، 46 سال 6 ماہ، اور یہ سب گن سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں ٹائم گزارا ہے، اور اس پوری تاریخ میں پاسبل نہیں ہے کہ یہ سارے شوق انسان کر لے. مثلا آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 5 ہجری میں آپ نے جب 2 سال کے تھے آپ نے مشاہدہ کیا اس خندق کو، ایک بلا کا رن پڑا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی، جو سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں یہ 5 ہجری میں ہوا تھا. 6 ہجری میں رسول اللہ گئے مکہ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا. 7 ہجری میں آپ واپس آئے، جنگ خیبر کا شروع ہو گیا تیاری، جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی. 8 ہجری میں آپ گئے واپس فتح مکہ، پھر وہ مکہ جانا پڑا سب کو، پھر وہ فتح مکہ ہوئی. پھر 9 ہجری میں آئے تو آپ کے بعد پھر مباہلہ کا شروع ہوا، اس میں بھی امام حسن شامل تھے. اور پھر 10 ہجری میں مباہلہ کے بعد غدیر، اور 11 ہجری میں رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا بچپن گزرا ہے، اور اس میں سارا کام وہی تعلیم و تربیت اور علم. اور اس کے بعد جو مصائب ٹوٹے ہیں آپ کے اوپر، کہ آپ کی ماں کہہ رہی ہے سبت علیہ مصائب جو مرسی آئے، کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ مصائب وہ نہیں ہے جو ہم زیادہ درد کرتے ہیں کہ کوئی فزیکل کسی نے مار دیا، دروازہ ہو گیا، وہ سب بھی ہوا ہے، لیکن وہ مصیبت کم ہے. جو روح کو لگتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے مصیبت، مصیبت وہ ہوتی ہے جو روح کو لگے. بدن تو کٹ جاتا ہے پھر دوبارہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ بھی کسی کا بدن مار سکتے ہیں، لیکن جو روح تھی اہل بیت کی، کہ اہل بیت رسول اللہ نے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، یہ 1,00,000 سے زیادہ امت یہ اس کا امام ہے، اور اس امت نے کیا کیا کہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر اتنا بھی ہوتا تو کم تھا، یعنی میں برداشت کر لیتا. حالت یہ نہیں ہے امت کی کہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اس ماحول میں امام حسن کی جوانی گزری ہے. 24 سے سن، یہ پہلے 3 خلفے کا میں بھی دوبارہ اس پہ آؤں گا جب میں سیاسی حالات بتاؤں گا. 24 ہجری سے 34 ہجری تک عثمان کا دور تھا. امام علی نے اس دور میں امام حسن کو متعارف کرانا شروع کیا، تیاری شروع کی ان کی، تو ذکاوت، طبع علم، حاضر جوابی، قوت فیصلہ، فہم فراست، یہ وہ وصف ہیں جو ادھر سامنے آئے کہ قوت فیصلہ امام حسن سے رائے لی جاتی تھی، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ ان سے اپنے مسائل معلوم کریں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 35 ہجری سے 40 ہجری تک امام علیہ السلام کی خلافت کا دور، وہ بھی جنگوں سے بھرا ہوا. عثمان کا دور بھی شد، جو معاویہ کی ساری وہ تھی، سونے شیما چل رہی تھی، انسرجنسیز ہو رہی تھی، کچھ پرابلم چل رہی تھی، اس میں امام حسن آگے آگے تھے. کوئی بتائے انصاف سے، اور پھر امام علی کے بعد جو 10 سال ملے امام حسن کو، اس میں معاویہ کے ساتھ یہ جنگ کا جو ابھی ہم پیش کریں گے، اور پھر امام حسن اس دنیا سے چلے گئے. اس لائف کے اندر کہاں سے انسان کو فرصت ملے گی کہ وہ اچھے کھانے اور اچھی بیویاں اور سواریاں اور اچھے کپڑے اور اچھی انگوٹھیاں، جو بھی آپ مشہور کر دیں جس کے بارے میں نا، یہ پاسبل نہیں ہے. صلی اللہ محمد والے محمد.
اللہ محمد والے محمد.
چھٹا اس کا تدارک یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام خود امام وقت تھے اور ایک زمانے میں خلافت کی مسند پہ بیٹھے تھے امام حسن کی زندگی میں. تو اگر یہ رویہ ہوتا امام حسن کا تو امام علی ان کو روکتے ٹوکتے نہیں. کتنی باتیں امام علی نے وصیت میں کی ہیں انہیں دونوں شہزادوں سے, انہیں دونوں آئمہ سے. امام علی نے ایک آدمی کو زیاد ابن ابیس کو لکھا کہ اعتدال کی راہ سے اسراف کو چھوڑ دے, آج کے دن کل کو یاد کر, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مال رکھ, جو زیادہ ہو گیا ہے اس کو اپنی محتاجی کی طرف کے لیے آگے بھیج دے. ایک دن وہ آنے والا ہے کہ انسان کا مال ختم ہو جائے گا تو آگے بھیج دے, کہ وہاں کام آئے جہاں پہ کہتے ہیں نا یہاں سے لے کے جائے اپنے لیے تو شہرات. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی تنبیہ اور عدالت میں کتنے مشہور امام علی کہ اپنے بھائی کا بھی جو ہے نا وہ تقلیل کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمیں تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ملتا, کوئی خطبہ نہیں ملتا, کوئی خط نہیں ملتا, کوئی تنبیہ کہ امام حسن کو امام علی علیہ السلام نے کی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتواں اور آخری کہ یہ فعل چار سے زیادہ بیویاں رکھنا خود حرام ہے اسلام میں. تو زندگی پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ پاسیبل نہیں کہ امام حسن یہ کام کریں گے. تو یہ سات وہ چیزیں تھیں جن سے میں نے مدد لی, کہ سات دلائل ہے ہمارے پاس کہ یہ پورا قصہ جعلی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے تیر کی طرف جو اپنوں نے لگایا. اپنوں نے یہ تیر لگایا کہ آپ آرام پسند تھے, نعوذ باللہ, امن پسند تھے, شجاع نہیں تھے, بہادر نہیں تھے, جنگ سے گھبراتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ میں اگر خود کچھ نہیں کر رہا ہوں تو مجھے نہیں چاہیے کہ کسی امام کو اپنے لیول پہ لے آؤں. ہم اہل سنت سے یہی کہتے ہیں نا کہ جو صحابہ علی کے برابر نہیں ہیں تو علی کو نیچے مت لے کر آؤں ان کے برابر کرنے کے لیے, یا تو کوئی رسول کا ساتھی ہو جو اوپر جائے. اور خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی آج پیدا ہو جائے گا, کہ اس زمانے میں نہیں تھا, کہ آج بھی دنیا کی رہبری سے امام خمینی نے کر کے دکھائی. تو کاش کوئی کہیں اور سے ہی پیدا ہو جو اس لیول پہ کرے رہبری اس پوری امت کی, ضرورت ہے اس امت کو رہبر کی. لیکن خدا کے واسطے یہ نہیں کریں کہ ان کو گھسیٹ کے آپ ان کے لیول پر لے آئے. تو ہم وہ اعتراض کرتے ہیں برادران اہل سنت کو, لیکن عملاً ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جو کام مجھ سے نہیں ہو رہے دین میں, جو کام میں نہیں کر پا رہا, یا میں اپنی نالائکی, نادانی, کاہلی یا کوئی بھی وجہ پر میں کہوں کہ میں تو امام حسن کا فالوور ہوں, نہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں امام ہیں چاہے وہ قیام کریں یا قعود کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ان میں سے قیام کرے گا اور ایک بیٹھا رہے گا تو پوری قوم کی مرضی ہے, چاہے اس کو مانے چاہے اس کو مانے. یہی سنیے نا آپ نے اس کی تعریف, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. میں نے یہ سنی ہے, آپ نے نہیں سنی, آپ لوگ جھگڑے بولتے ہیں. میں نے یہی سنی ہے کہ دو امام ہیں, دونوں امام ہیں, چاہے وہ قیام کرے یا بیٹھے رہے. مطلب یہ بتایا جاتا ہے اس کا کہ ایک اگر لڑ رہا ہے تو ہم اس کو ہی مانتے ہیں, اور جو نہیں لڑ رہا اس کو ہی مانتے ہیں. جب ہم لڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اس کو فالو کر رہے ہیں, جب نہیں لڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اس کو. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, میری سمجھ میں مطلب نہیں آ رہا. میری سمجھ میں جو مطلب آیا وہ میں بیان کرتا ہوں. اگر کسی کو اس میں اعتراض ہے یا اور کوئی بات ایڈ کرنی ہے, میں یہاں بیٹھوں گا مجلس کے بعد, ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا کہ میری بات حتمی ہے اور آخری ہے. میں خود جو کتابوں میں پڑھا ہے, جو سوچا ہے, جو سمجھا ہے, وہ بیان کر رہا ہوں. میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ امام اپنے وقت کے حساب سے فیصلہ کرے گا کہ اس کو کب قیام کرنا ہے اور کب قیام نہیں کرنا. امت جو ہے اس کو فالو کرے گی.
سبحان اللہ.
مجھے پانی چاہیے.
محمد والے محمد صلوات.
اس حدیث کا مطلب میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ امام امام ہے. اگر آج وہ کہہ رہا ہے کہ باہر نکل لو آپ, تو سب باہر نکل آئے. کیونکہ امام حسن نے یہی کیا. امام حسن نے جہاد کر رہے تھے. میں ابھی پورا اس کو تھوڑا نقشہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ چوٹ بازوں کا سنگا.
اللہ
آپ کا جو سیاسی دور تھا امام حسن کا, آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں یہ کیا اور امام حسن نے نہیں کیا, آپ ذرا سی توجہ کریں. اگر جس وقت امام حسن نے سلو کیے اس لشکر میں کون شامل تھا؟ امام حسین. اگر یہ بات کوئی کہے, میں اس طرح سمجھاؤں اس بات کو, کہ اگر کوئی کہے امام حسین تو جنگجو تھے، نہیں، جب امام حسن نے شروع کی تو وقت کا امام ایک ہوتا ہے، ایک وقت میں، ایک وقت میں اگر کئی امام زندہ ہوں تو جو قیادت اور رہبری ہے وہ ایک ہی آدمی کرے گا، یہ بات صحیح ہے نا، ایک وقت میں امام علی بھی تھے زندہ اس دنیا میں حیات، اور امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے اور زین العابدین بھی تھے، یہ کربلا میں امام زین العابدین بھی تھے اور امام حسین بھی تھے، امام باقر بھی تھے، تو تین امام تھے، لیکن کہیں نہیں ہوتا، کسی ملک کا دو سربراہ نہیں ہوتے، کسی ٹیم کے دو کیپٹن نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے نا، کسی پروجیکٹ کے دو مینیجر نہیں ہوتے، کسی کائنات کے دو خدا نہیں ہوتے، اسی طرح ہر دور میں ضرورت ہے، ہر دور میں رہبری ایک ہی آدمی کے پاس ہوتی ہے، دوسرا آدمی تیار ہوتا ہے کہ وہ، تو امام حسین اس وقت رہبر اور امام کی درجے پر نہیں تھے کیونکہ دوسرے امام، امام حسن زندہ تھے، لیکن جب انہوں نے سلو کی تو امام حسین نے بھی اس حدیث پہ عمل کیا کہ آج کیونکہ امام وقت نے سلو کی ہے تو میں اب اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، صلوات علی محمد وآل محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
امام حسن علیہ السلام کا جو سیاسی دور تھا، کہ پہلا خلیفہ اول کا دور تھا، مصیبتیں گزری اہل بیت پر، دوسرا دیکھیں دور بہت امپورٹنٹ ہے، جو دوسرے خلیفہ کا دور تھا اس میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام ان میں شامل نہیں ہوئے، اب اس کی ایک الگ تفسیر ہے کہ کیوں شامل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے حکومت نے ان کو آگے نہیں لانا چاہو کہ مزید ان کے جوہر کھلیں گے شجاعت کے، مزید پھر لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں گے، یا امام علی علیہ السلام کے نزدیک کچھ اور امپورٹنٹ کام تھے جو قرآن کی جو تعلیم و تربیت اور اس کو باقی رکھنا، تو یہ کچھ بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن امام حسن اس زمانے میں امام علی کے دست راست ہوتے تھے، امام علی کے، اور امام علی کو جب کہتا تھا دوسرا خلیفہ کہ علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ سارا دور کس کے سامنے گزر رہا ہے، امام حسن کے، تیسرا دور تیسرے خلیفہ کا جس میں اقربہ پروری اور کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اس کے باوجود جب اس پہ مصیبت پڑی تو امام علی نے کس کو بھیجا، امام حسن کو، امام حسن کو دشمن بظاہر تھے لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا پانی بند ہو گیا ہے تو پانی پلانے والا ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی گھرانہ پورے مدینے میں، امام علی نے کہا کہ حسن حسین تم جاؤ اور عثمان کے گھر پہ پانی پہنچاؤ، اس میں لوگوں نے امام حسن پہ حملے کیے، امام حسن زخمی ہوئے، اور یہ بہادری ہے میں بتا رہا ہوں امام حسن کی کہ آپ چھت کے ذریعے جا کر اس کو پانی پہنچا کر آئے، یعنی جو مشن دیا تھا، اس کے بعد دور شروع ہوا امام علی علیہ السلام کا، امام علیہ السلام کے دور میں تو جنگیں ہوئی ہیں، صفین مثلاً، ہم کہتے ہیں حضرت عباس علمدار ہے نا کربلا کے، صفین کا علمدار کون ہے، امام حسن، کس کو ملتا ہے علم، نہیں مطلب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب اوپر نیچے ہو جائے، یہ آدمی اپنی جگہ سے نہیں لے، وفا کسے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا رہے گا میدان میں، تو امام حسن کا وہ درجہ ہے جو ہم نے نعوذ باللہ اپنی اس میں، امام حسن نے جہاد کیا، امام حسن محمد بن حنفیہ سے آگے بڑھ بڑھ کے جہاد کر رہے تھے تو امام علی کو روکنا پڑا، تو محمد رفیع نے کہا بھی کہ آپ مجھے روکتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے، ان کو روکتے ہیں مجھے نہیں روکتے، ان کو بچا رہے ہیں مجھے نہیں بچا رہے، تو کچھ اس طرح کا تھا، مجھے کلیئر نہیں ہے ابھی ذہن میں، لیکن امام علی نے جملہ کہا وہ امپورٹنٹ ہے، امام علی نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں اس پہ فنا کر دوں، تمہیں اس کے اوپر قربان کر دوں، لیکن میں حفاظت حسن کی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں، نہیں، یہ رسول کا بیٹا ہے، میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، تو یہ امام حسن کا مقام مرتبہ، اور یہ امام حسن کا جہاد، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم،
اللہم صلی علی محمد وآلہ
محمد۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی رعایت سے کہ تم مجھے امام مان رہے ہو کسی اور وجہ سے، اور میں تمہیں اوپر خلیفہ بن رہا ہوں کسی اور وجہ سے، کس لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی رعایا محض اللہ کے لیے بنانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں، جبکہ تم میری رعایا اپنے نفسوں کی وجہ سے بننا چاہتے ہو، تم ابھی بھی اس چکر میں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کوئی وزارت، کوئی کنیکشن، کرسی، ٹھیکہ، پرمٹ، پلاٹ جو ہم کہتے ہیں آج کے زمانے، وہی حال تک کوفے کا، امام حسن کو یہی لوگ ملے تھے، امام حسن کو، کہ اس وقت بھی امام، اچھا یہ جو میری پہلی بات کہ امام کا کیا چھینا تھا، یہ اس کا جواب امام علی نے دیا ہے، امام علی نے جو پہلا خطبہ دیا ہے کوفے میں، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ خدا کا احسان ہے کہ آج حق پلٹ کر اپنی جگہ آ گیا، خدا کا احسان ہے کہ آج حق پلٹ کر اپنی جگہ آ گیا، تو وہ حق کیا تھا وہ ہمیں وضاحت ہو گئی، صلوات علی محمد وآل
محمد،
محمد آل محمد، صلوات
اللہ
صلی علی محمد و آل.
جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جس طرح سے مدینہ میں ہوا تھا کہ جب ایک خلیفہ مرا تو دوسرا خلیفہ کا انتظام وہیں فیصلہ ہوا مدینہ شہر میں، وہ کہ ان کے طریقے الگ الگ تھے، لیکن اسی طرح سے جب کوفے میں امام علی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بیعت کس کی؟ امام حسن علیہ السلام کی. امام حسن علیہ السلام کو دونوں چیزیں ملی، یعنی ظاہری خلافت بھی اور امام تو تھے امام علی کے مرنے، امام علی کے شہادت کے بعد امام حسن امام تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی بیعت یا ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا سارے عالم اسلام میں سوائے معاویہ کے. یعنی معاویہ نے ایک صوبے پہ قبضہ کیا ہوا تھا شام پہ، شام کے علاوہ جو کوفہ تھا، بصرہ تھا، مدینہ تھا، مکہ تھا، یمن تھا، حجاز تھا، سب امام حسن کو خلیفہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ان کے سامنے جو اس چیز کا اہل ہو. تو یہ معاویہ کو پسند نہیں آئی یہ بات، اور معاویہ نے کیا کیا کہ ایک لشکر تیار کیا اور امام علی امام حسن علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. ایک لشکر بھیجا اور خود بھی کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا، اور امام علیہ السلام نے بھی، یعنی یہ جو الفاظ ہیں میں اس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہ 40,000 فوجی بھی امام حسن کے ساتھ تھے، جو کہ بیعت ہوئی ہے، یعنی فوج بھی ملی ان کو، جب حکومت ملی تو فوج بھی ملی. لیکن معاویہ نے کیا کیا کہ عبداللہ ابن عامر کو بھیجا کہ تم مدائن کی طرف جاؤ، اور خود معاویہ 6,000 فوج لے کر مقام مسکن میں اترا. امام حسن علیہ السلام کے پاس جب یہ خبریں آئیں تو امام نے خط لکھا معاویہ کو اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو جنگ پر آمادہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں بھی آمادہ ہوں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امن پسند ہوں، آؤ ہم صلح کر لیں، نہیں، امام نے بھی یہی کیا. جب امام نے 12,000 کی فوج بھیجی قیس بن سعد کے ساتھ معاویہ کی پیشقدمی میں روکنے کے لیے، اور خود اپنا ایک لشکر لے کر چلے، یہ دو لشکر چلے. آپ دیکھیں کہ جتنے یہ چالاک ایار قسم کے لوگ تھے نا، عمر آس اور یہ سب معاویہ کے کیمپ میں نا، انہوں نے، ان کا جو دور ہے یہ بھائی سارا کنفیوژن کا دور، کہ لوگوں کو کنفیوز رکھو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اصلی صحابہ کون ہے. خود صحابہ کے قتل کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو بڑا صحابی انہوں نے منوایا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک اور نئی چال چلی کہ لشکروں میں کہہ دیا، ایک لشکر میں کہا کہ امام حسن نے جو ہے نا بیعت وہ سلو کر لیے معاویہ کے ساتھ، اور امام حسن کے لشکر میں آگے افواہ پھیلا دی کہ اس لشکر نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے. تو دونوں لشکروں میں بھگدڑ مچ گئی. بھگدڑ مطلب کہ وہ منخلب ہو گئے، اور خود امام حسن پہ حملہ شروع کر دیا. امام حسن کے فوجیوں نے امام حسن پہ ایسے حملے کیے کہ ان کے خیمے پہ حملہ کیا، ان کے جانماز تک کھینچ لی، نماز نہیں پڑھنے دی، اور کہا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا. اور وہ امام کہتے رہے کہ میں نے سلو نہیں کیے، میں تیار ہوں جنگ کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. کیوں؟ کہ امام حسن کے لشکر میں 4 قسم کے افراد تھے. ایک سلوات پڑھو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بہت بڑی تعداد امام حسن کے لشکر میں تھی معاویہ کے ایجنٹوں کی، اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے. یہ جتنا بھی ہم رش دیکھتے ہیں اپنے مومنین کا یا مسلمانوں کا، یہ ضروری ہے سارے کے سارے مومن مسلمان ہیں ہمیشہ، کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کوئی حق کا کام کر رہے ہوں اور کوئی باہر سے ایجنٹ آپ کے پیچھے داخل نہ کیا گیا ہو. یہ بہت سارے ایجنٹ امام حسن کے لشکر میں تھے جو یہ تفرقہ پھیلاتے تھے، اور آج کل کے ایجنٹ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، صرف تفرقہ پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، ہر طرح سے کاٹ پیٹ کر کے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. امام حسن کے لشکر کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو آج پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس لشکر میں ہوتا تھا. یہ کون کرتے تھے؟ معاویہ کے ایجنٹ. دوسرے تھے خوارج اور منافقین، جو خود امام علی سے ناراض تھے لیکن چاہتے تھے کہ حکومت کوفے میں ہی رہے تاکہ ہماری کرسیاں جو ہیں وہ ملتی رہے، ہماری پاور باقی رہے. اسی طرح بہت سارے لوگ لالچی اور حریص تھے دنیا کے، وہ مال اور عورت اور یہ، تو معاویہ نے یہ سارے کام کیے. اور چوتھا گروپ تھا جو مخلصین کا تھا، جیسے قیس بن سعد اور حجر ابن عدی، اس طرح کے جو مخلص باوفا امام حسن کے ساتھ ساتھی تھے، یہ بہت کم تھے. جب اس طرح کا لشکر تھا امام کا اور یہ صورتحال پیش آئی، اس کے بعد امام نے دوبارہ لشکر ترتیب دیا، اور پہلے سے بڑا لشکر ترتیب، 12,000 کا، 12,000 لوگ جمع کیے. اور عبیداللہ ابن عباس، جو آپ کا چچازاد بھی ہے امام حسن کا، اس کو کہا کہ یہ پہلا سپہ سالار ہے، اگر یہ بک جائے تو قیس بن سعود ہے، اور اگر وہ بک جائے تو سعید بن قیس ہے. اور اس کے باوجود کہ 3 سپہ سالار تھے یہ لشکر گیا، پھر بھی وہ بک گیا، جو ان کا جو کزن تھا امام حسن کا، یہ سب کو یہ کہتا تھا معاویہ کہ تم ادھر آ جاؤ، میں اپنی بیٹی سے شادی کراؤں گا تو تم ولی عہد بن جاؤ گے، یا کم از کم ایک بہت بڑے صوبے کی گورنری، یا بستن کچھ ہزار درہم نقد، اس طرح کی چیزوں میں آ کے تو یہ جو دنیا پرستی ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں گل کھلاتی ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا نیک انسان، اچھا خاصا متقی پرہیزگار انسان، اچھا خاصا دین کو سمجھنے والا انسان، یہ اب اس کو کیا ہو گیا اچانک؟ وہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا پرستی آتی ہے، اور یہ امام حسن کے لشکر میں ہوا. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جب معاویہ نے دعوت دی سلو کی کہ تمہارا لشکر تتر بتر ہو گیا، اب سلو کر لو، آپ نے فرمایا اب معاویہ مجھے ایسے امر کی دعوت دیتا ہے کہ جس میں نہ عزت ہے نہ انصاف. یہ ہے ہاتھ من الذلہ کا نعرہ امام حسن نے لگایا امام حسین سے پہلے، کہ معاویہ جس کام میں مجھے بلا رہا ہے اس میں ذلت ہے، عزت نہیں ہے اور نہ انصاف ہے. اگر تمہیں زندگی عزیز ہے، یہ اپنے لوگوں سے فرمایا امام حسن نے، جب لوگوں نے کہا کہ معاویہ کے ساتھ سلو کر لو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ زندگی عزیز ہے تو میں معاویہ کی بات مان لوں گا، اگر تمہیں یہ زندگی عزیز ہے، اور اگر تم موت کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے نہ گھبراؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو میں بھی اس کے لیے آمد ہوں. اور معاویہ کو خط لکھا کہ خلافت میرا ہے، یہ میرے اہل بیت کا حق ہے، اور تجھ پر تیرے اہل بیت پہ حرام ہے، تجھ پہ بھی حرام ہے اور یزید پہ بھی حرام ہے. پھر فرماتے ہیں اگر میرے پاس چند ایسے آدمی ہوتے جو جہاد کی سبیل اللہ میں صابر و عارف ہوتے، میں کبھی بھی تیرے ساتھ سلو نہ کرتا. صلوات علی محمد و علی محمد. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام میدان میں کھڑے تھے، امام حسن علیہ السلام میدان میں کھڑے تھے، امام حسن کا لشکر ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، امام حسن نے یہ سلو گھر بیٹھ کے نہیں کی. یہ امن کا شہزادہ اور امن کا پیامبر اور جو بھی آپ القاب دیں، اس سے تاثر پڑتا ہے کہ یہ باہر سب لڑ رہے تھے، یہ گھر میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ امام کے اپنے لوگ امام کو جان سے مارنے کو تیار ہو گئے. اسی کوفے میں، اس کوفے میں جب امام نماز پڑھانے جاتے تھے تو زرہ پہن کے جاتے تھے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی آپ پہ تیر برسائے گئے زندگی میں، جو زرہ کی وجہ سے آپ شہید نہیں ہوئے. یعنی یہ وہ دور تھا امام حسن کا، کیونکہ معاویہ نے اتنا کنفیوز کر دیا تھا لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، یہ بھی فلانا کراؤں وہ بھی فلانا کراؤں. یہ اور آج کی دنیا بالکل معاویہ کا دور ہے، کیونکہ جتنا جعلی پروپیگنڈا ہوگا یہی معاویہ سے یہی سیکھا ہے انہوں نے، کہ جو سیدھی سیدھی خبر ہے اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ ہر جگہ گروپ کے اندر گروپ، گروپ کے اندر گروپ بنتے چلے جائیں، اور جتنا ٹوٹل عالم اسلام خود ہی کنفیوز ہو جائے، بھائی ان کی بات صحیح ہے کہ ان کی صحیح، ان کی صحیح ہے کہ ان کی. یہ وہ مشکل تھی کہ اگر امام حسن اس طرح مارے جاتے تو امام حسن اپنے شیعوں کے ہاتھ مارے جاتے، کبھی بھی واضح نہیں ہوتا اس کے بعد کی آئندہ کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کی مزید، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے گھنٹہ تقریباً پورا ہونے والا ہے، پانچ دس منٹ اور لوں گا. اس میں کچھ یہ اشعار ہیں تاکہ اس میں بھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں جناب قاسم امروہ کی، کہ خلق شبر سے بشر انسان بنے، عزم ان کا فتح کا عنوان بنے، فکر کو اپناؤ تو ایمان بنے، اور ذکر کو پھیلاؤ تو قرآن بنے. ذکر شبر زندگی کا ساتھ ہے، ذکر شبر وقت کی آواز ہے، اور صلح جب تحریر کرتے ہیں حسن، لفظ کو شمشیر کرتے ہیں حسن. صلح جب تحریر کرتے ہیں حسن، لفظ کو شمشیر کرتے ہیں حسن، کربلا تعمیر کرتے ہیں حسن، کربلا تعمیر کرتے ہیں حسن، وقت کو زنجیر کرتے ہیں حسن. ایسے لمحوں کو نہ کھونا چاہیے، ہم نے اس تاریخ کو کھو دیا، ہم نے معاف کر دیا اس تاریخ کو کہ یہ کیا ہوا تھا وہاں پر. اور وقت بیداری نہ سونا چاہیے، وقت بیداری نہ سونا چاہیے، کیوں کہ اس وقت پہ کیا ہوا تھا، کہ وقت پہ کیا ضربت اظہار ہے، آج باطل کی یقیناً ہار ہے، سہ نہیں سکتا یہ ایسا وار ہے، دستے شبر میں قلم تلوار ہے، دستے شبر میں قلم تلوار ہے، عزم کے قرآن کی یہ تفسیر ہے، عزم کے قرآن کی یہ تفسیر ہے، پہلے شبر بعد میں شبیر ہے. صلوات علی محمد والے محمد. صلح نامہ یہ اثر دکھلائے گا کہ جبر پیش صبر منہ کی کھائے گا، ضبط کے دریا کی اور خاموشی کہتی ہے، خاموشی کہتی ہے طوفان آئے گا، خاموشی کہتی ہے طوفان آئے گا، شام سے جو کربلا تک جائے گا. خاموشی کہتی ہے طوفاں آئے گا, شام سے جو کربلا تک جائے گا, صلح نامہ یہ اثر دکھلائے گا, جبر پیش صبر منہ کی کھائے گا, ضبط کے دریا کی طغیانی حسن, تیغ کا ٹھہرا ہوا پانی حسن. صلوات علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
بلینک پیپر کہتے ہیں دیا معاویہ نے کہ جو مرضی آپ لکھ دیں میں صلح کرنے کو تیار ہوں. کوئی اس میں مکبکا کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کچھ انہوں نے کہا گیو اینڈ ٹیک, کچھ میری مان لو, ایسا نہیں. جو امام حسن نے کہا وہ بات مانی گئی, اور امام حسن نے یہ ڈاکومنٹ جو شاعر نے بالکل صحیح لکھا, یہ کربلا تعمیر کی انہوں نے. کیونکہ یہ جو کنفیوز امت تھی کہ یہ بھی صاحب ہے وہ بھی صاحب ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, اس لیے امام حسن کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. امام نے اپنی حکمت سے وہ چیزیں تحریر کی جو ڈاکومینٹڈ ہوئی تاریخ میں. یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ کیا شرائط تھی. پہلی شرط, معاویہ کتاب اور سنت پہ عمل کرے گا. کیا مطلب اس کا؟ آج سے پہلے نہیں کرتا تھا. اب یہ بات امت کو ایجوکیٹ کرنی تھی, امت کو بتانی تھی. امام حسن نہیں بتا پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنی جعلی حدیثیں اور جعلی اصحاب اور جعلی قصے اور جعلی موضوعات اور جعلی کرامتیں اتنی زیادہ تھیں کہ لوگ کنفیوز تھے. اور آج بھی کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی, وہ بھی کرسی چاہتے تھے, یہ بھی, ہمیں پتہ نہیں دونوں میں کیا فرق تھا. تو پہلی شرط کہ معاویہ قرآن اور سنت کی پابندی کرے گا. نمبر دو, معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سلو نہیں ہے, یہ ایکچولی جنگ بندی تھی, سلو نہیں تھی. جنگ بندی کا مطلب ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں, اس جنگ کو مؤخر کر رہے ہیں تمہاری زندگی تک, کیونکہ اگر تم نے دوبارہ کسی کو کیا تو پھر یہ کربلا سامنے آئی. پھر کیونکہ وہ جو پھل تھا نا وہ پک گیا, کچا نہیں توڑا امام حسین نے. کہ دنیا کو معلوم کوئی انلیگل کام نہیں کربلا میں, زمین جس پہ آج دفن ہے وہ بھی خریدی تھی, کوئی کام نہیں کیا. امام چیلنج کرتے تھے, بتاؤ میں نے تمہارا کیا کیا ہے. جب امام علی علیہ السلام نے قادری کو پکڑا, اسے پوچھا تمہارا کیا کیا, کیوں مارا تم نے. ہمارے ہر امام کا قادری جو ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا. بہت سارے بڑے بڑے گزرے تاریخ میں, ایسے عثمان تک کے قاتل کو پکڑا, بولا کیوں مارا, تو انہوں نے لسٹ گنوا دی, اس لیے مارا, انہوں نے ضابطے کی, اقرابہ پر کی, کرپشن کی. ہمارے آئمہ کا کمال یہی ہے کہ نمبر ایک قاتل کہتا نہیں میں نے مارا, رضا کو کس نے مارا کہتا میں نے نہیں مارا, خود نماز پڑھانے آ گیا مارا, قاضی کو کس نے مارا کہتا میں نے نہیں مارا, صرف کس نے کہا میں نے مارا. یزید بھی آج کہتے ہیں میں نہیں مارا, اس کے یزید کے جو آج نمائندے وہ کہتے ہیں نہیں مارا, صرف ابن ملجم نے کہا کہ میں نے مارا ہے, اور اس نے کہا کہ نہیں علی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ کمال ہے, اس لیے کہا تھا کہ تم اپنے بعد کسی اور خلیفہ, تاکہ کل کو جب کربلا برپا ہو تو امام حسین کے پاس یہ حجت ہو ان کو دکھانے کے لیے. اور اسی لیے آپ حضرات, میں اپنی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ امام حسین ایسے شجاع تھے اور بہادر تھے, ایسے نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. 10 سال انتظار کیا امام حسین نے. امام حسن کے انتقال کے بعد بھی معاویہ, تو معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ 10 سال امام حسن نے جھیلے اور 10 سال امام حسین نے. جب معاویہ کی جو زہر دیا, جس کو ہم ابھی مسائل میں پڑھیں گے, اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اس کو یزید جوان ہونا شروع ہوا اور یزید کو تخت پہ بٹھانے کا اعلان کرنا تھا, اس کے بھی ہاتھ بنے ہوئے تھے لیگلی کہ حسن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, حسن زندہ ہے, ان کو راستے سے ہٹاؤ, اور 2-4 لوگ اور تھے جن کو انہوں نے مروایا. تو یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ شام, عراق, حجاز اور یمن میں امن و امان رہے گا, کیونکہ یہ کرتے تھے, ایجنٹ بھیجتے تھے, لوگوں کو قتل قادر کروا رہے ہیں, لٹوا رہے ہیں, قافلے لٹوا رہے ہیں, بدماشی جو آج آل سعود کرتے تھے, اور پھر کرتے کرتے خان حرمین شرفین بن گئے. وہ یہ بدماشیاں معاویہ کی تھیں, تو انہوں نے کہا یہ امن چاہیے ہمیں. آپ نے کہا کہ اس کے بعد چوتھا نمبر پر کہ امام علی کے اصحاب اور شیعوں کی جان و مال کا تحفظ ہوگا, اور حسن اور حسین کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی جائے گی, اور چھٹا ساتواں کہ حضرت علی پر لان تان جو ممبروں سے ہوتی ہے یہ بند کر دی جائے گی. یہ دیکھیں کہ اس میں سے اس خبیث نے ایک پر بھی عمل نہیں کیا, اور یہ وہ ہماری دستاویز ہے جس سے ہم ون کرتے ہیں نا. ہر چیز اس طرح جذبات سے ون نہیں ہوتی, تو امام حسین کا قیام صرف جذباتی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے 10 سال لوگوں کو دکھاتے رہے کہ دیکھو معاویہ کیا کر رہا ہے, اس نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا نہیں کیا, اس نے کہا تھا میں یہ کروں گا نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام جب یہ صلح ہو گئی اور آپ نے کوفہ چھوڑ دیا, کوفہ بھرا ہوا تھا معاویہ کے ایجنٹوں سے, خوارج سے اور ان لالچیوں سے کہ جو چاہتے تھے کہ یہ دارالخلافہ بن جائے تاکہ ہمارے پرمٹ اور ٹھیکے اور یہ سب یہاں پہ چلتے رہیں. بہت دل برداشت ہوئے. آخری جو سال گزارے امام حسن نے 10 سال, جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی سو نعوذ باللہ ان کی بیویاں تھیں اور وہ اس قسم کی غذا کھاتے تھے, بہت ہی رنجیدہ دل انسان. یعنی 6 مہینے آپ خلیفۃ المسلمین رہے, خلیفۃ اللہ تھے, خلیفۃ النبی تھے. جب آپ آئے واپس مدینے میں تو آپ نے کیا فرمایا, نانا میں نے امت کی خیر خواہی کے پیش نظر تیری امت کو اس طرح آدھا کیا, اے لوگو غفلت کی نیند سے جاگو, اے لوگو ظلمات کی تاریکیوں سے نکلو, قسم اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح کو بیدار کیا اور عظمت کو اپنی رضا قرار دیا, اگر تم میں ایک صاف دل, یعنی امام حضرت کی قوم سے کہتے تھے کہ اگر تم میں ایک صاف دل نیک دین جماعت میرے ساتھ ہو جائے جس میں نفاق کی ملاوٹ نہ ہو تو میں بڑھ بڑھ کر جہاد کروں گا اور جوانب و اطراف کو تلواروں اور نیزوں سے بھرپور کر دوں گا, گھوڑوں کی کثرت سے زمین کو تنگ کر دوں گا. کچھ تو جواب دو, خوفیوں سے کہتے تھے, کچھ تو جواب دو, خدا کے بندو خدا تم پر رحم کرے, کہ گویا خاموشی کی لگام ان کے منہ میں تھی اور میری آواز اب تک نانا سے گلا کرتے تھے امام حسن, کہ نانا میری آواز کوفے میں ستا با سہرا رہی. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں 72 آدمی, کیا 72 بھی تھے امام حسن کے پاس؟ ہاں نہیں تھے. امام کیا کہتے ہیں, نانا میرے پاس صرف 20 آدمی بچے, میرے پاس صرف 20 آدمی بچے. اور انہوں نے عرض کی, اپنا رسول اللہ ہمارے نفس ہماری تلواریں حاضر ہیں, ہم آپ کے مطیع ہیں اور ہمارے سر تسلیم آپ کے سامنے خم ہیں. پھر میرے دائیں دیکھا اور پھر میں نے بائیں دیکھا اور کسی نے میری دعوت جہاد پہ لبیک نہیں کی. اور پھر مدینے آ کے بھی آپ کو پتا ہے کیا ہوا امام کے ساتھ, کہ جب یزید کو تخت پہ بٹھانے کا اعلان کرنا چاہا تو آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو زہر دغا دلوایا گیا, امام کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد جو ایک ذاکر کا جملہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہوا امام حسن کا اور لایا گیا تو ذاکر کہتے ہیں کہ حسن کے اور حسین کے جنازے میں اتنا ہی فرق ہے کہ حسن کا جنازے کے اوپر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا. حسن کے جنازے کے اوپر تیر تھے, کیوں؟ کہ مدینے کی مسجد میں لے گئے تھے نانا کے پہلو میں, اتنے تیر برسائے. اور وہی خاتون جو جمل میں اونٹ پہ بیٹھ کر آئی تھی آج خچر پہ بیٹھ کے آ گئی کہ نہیں یہ میرا گھر ہے, یہاں حسن دفن نہیں ہوگا, جنازہ تمہارا گھر میں لایا گیا. یہ زینب کے دل سے پوچھے, ہم زینب کو صرف کربلا سے جانتے, زینب کب سے رو رہی ہے. اپنے نانا کی وفات پہ زینب نے وہ دن بھی دیکھا, اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھا اس دنیا سے. رسول اللہ کے بعد ماں گئی, پھر باپ کا انتقال, اور آج بھائی کی لاش پہ سے زینب اور ام کلثوم تیر نکالتی ہے. اور دوبارہ یہ جنازہ بقی کی طرف لے جایا گیا. ہاں یہ وہی بقی ہے مومنین جو آج بھی اجڑا پڑا ہے, یہ وہی بقی ہے کہ جہاں آج کے ایام میں اہل بیت واپس آئے ہیں, کربلا سے ہو کے, کوفہ اور شام سے ہو کے اہل بیت جب آئے تو قاسم کی ماں یقیناً حسن کی قبر پہ گئی ہوگی. اور آپ کے دونوں لال قاسم اور عبداللہ کہ وہ معجزات اور وہ کرامات آپ نے امام حسن کی خدمت پہ پیش کی ہوں گی. لیکن ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ مولا حسن آپ کو تابوت اٹھا, کفن دفن ہوا, لیکن کربلا میں ایک شہید ایسا بھی ہے جس کا جوان بیٹا ہے لیکن اس کے لاش گھوڑوں سے پامال کی جا رہی ہے. ماتم حسین.